السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ زمر آیت نمبر 55. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. جیسے کہ پیچھے سے ہم پڑھتے آئے تھے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ, پلٹ آؤ اور فرما برداری اختیار کر لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طرح سے یہاں پر اپنے بندوں کو امید دلا رہے ہیں کہ چاہے کوئی کتنا بھی کچھ کر چکا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے. اب لوٹ آنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے اسے؟ وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, پیروی اختیار کرنی ہے اسے کس چیز کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے, اور پیروی بھی کیسے کرنی ہے؟ احسن پہلو کی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو اس سے مراد قرآن ہی ہے, اور جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب, یہ دراصل سب سے بہترین چیز ہے, سب سے بہترین بات ہے, سب سے بہترین کلام ہے. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری کتاب ہی احسن ہے, پوری کی پوری کتاب ہی پیروی کرنے کے قابل ہے, لہذا کتاب کے ہر حکم کو بجا لانا ہے اور ہر وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے کتاب میں اس سے رکے رہنا ہے. ایک معنی تو یہ ہوا. دوسرا معنی یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اوامر ہیں, احکامات ہیں, اس کو اور بہت بہتر طریقے سے بجا لانا. جیسے کہ ہم نے حدیث احسان میں پڑھا تھا کہ عبادت ایسی کی جائے گویا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ تصور نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم اتنا محسوس کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم صرف اس بات کو ہی ذہن میں اپنے رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہر کام ہمارا کتنا خوبصورت ہو جائے, احسن ہو جائے. جیسے کہ کوئی شخص ہمیں دیکھتا رہتا ہے, یا کوئی لوگ ہمارے اوپر ہوتے ہیں, یا پھر جیسے کچن میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مہمان آ گئے سمجھے مثال کے طور پر. اب جس وقت مہمان آتے ہیں اس وقت آپ کے کام کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے نا. ہر کام آپ بہت احتیاط سے کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر کچن میں آپ کے سر پر کوئی سوار نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے دوپٹے کا خیال بھی نہ ہو, دوپٹہ کدھر جا رہا ہے, یا پھر آپ جو کام کر رہے ہیں اٹھا پٹک کر رہے ہیں, برتن رکھ رہے ہیں, وہ بالکل ایک نارمل انداز میں آپ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کا وہی کام کرنے کا انداز بہت شائستہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے احسن پہلو, کہ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا کوئی ہمیں واچ کر رہا ہے, ہم پر نگران ہیں, تو اس وقت ہمارا کام بالکل مختلف ہو جاتا ہے اس کا انداز. تو وہی والی بات ہے کہ قرآن کے بھی پہلو کی تو پیروی, ہر احسن پہلو کی پیروی تو کرنی ہے, ہر احکام کو بجا لانا ہے, لیکن اس کو کرنا بھی بہت خوبصورت انداز سے ہے. جیسے کہ سب سے پہلی مثال تو ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی عبادات, آپ کے اخلاق, آپ کے معاملات, سب کچھ آپ دیکھ لیں, ہر چیز میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی ہے. آپ نے ہر کام بہت ہی بحسن و خوبی انجام دیا. پھر اس کے بعد آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی تھی, صحابہ کرام بھی اسی طرح سے کرتے تھے. پھر آپ بعد کے آنے والوں کو دیکھیں کہ بعد کے آنے والوں کا وہ حال نہیں رہا, تو انسان کے اندر کمی آتی چلی گئی. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے آئے, جب بھی قرآن کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے, کوئی حکم ہمارے سامنے آئے, ہمیں اسے احسن طریقے سے بجا لانا ہے. پیروی تو ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے, اتباع تو کرنی ہے, لیکن کیسے؟ احسن طریقے سے. جیسے نماز ہے, نماز بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن خشوع اور خضوع سے بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہوں گے۔ نماز میں قیام ہے، بہت سارے لوگ نماز کھڑے رہ کر پڑھتے ہیں، لیکن جیسے کھڑے رہنا ہے جو اس کا حق ہے، بہت کم لوگ اس طرح سے کھڑے رہتے ہوں گے۔ ہم سب جانتے کہ نماز میں ستر کا خیال رکھنا ہے، بہت سارے لوگ ستر کا خیال رکھتے ہیں، لیکن پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ بہت ہی باریک اور مہین دوپٹہ اوڑھتے ہوں، کچھ لوگ ستر کا خیال نہ رکھتے ہوں، یعنی اگر دوپٹہ اوڑھا بھی ہے یا نماز کی اوڑھنی اوڑھی بھی ہے تو ان کی کلائیاں دکھائی دے رہی ہوں، ان کے تخنے پیچھے سے پاؤں دکھائی دے رہے ہوں۔ تو یہ تو ایسا نہیں ہوا نا، یہ تو نماز کا تقاضا آپ نے جو تھا ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی، تو آپ نے احسن طریقے سے فالو نہیں کیا، آپ نے اس کے اندر احسان کو فراموش کر دیا۔ تو وہی بات کہی جاتی ہے کہ وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، کہ احسن طریقے کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن تو سارا کا سارا ہی احسن ہے، اس کے جو احکامات ہیں اس کو تو ہمیں ہر لمحہ بجا لانا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنا ہے۔ لیکن ایک اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا، کہ جو بھی حکم ہے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بجا لانا، اور جس بات میں بھی شک پیدا ہو جائے اسے بالکل چھوڑ دینا۔ بعض وقت انسان یہ کرتا ہے نا کہ اچھا منع تو ہے لیکن اس پر کوئی وعید نہیں ہے، اچھا اس کا کوئی، یہ جو ہم کرتے ہیں کام، تو اس پر کوئی وعید بھی نہیں ہے اس گناہ کی، یا کوئی یہ چھوٹے موٹے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس پر کوئی سزا بھی نہیں ہے، تو کر لینے میں کیا حرج ہے؟ تو ایسے نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جس میں اسے شک پڑ جائے کہ اچھا اس بات پر اللہ تعالی کی طرف سے ناراضگی کا اندیشہ ہے، تو وہ اس کام کو ہی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے مومن۔ تو یہ احسن پہلو کی پیروی ہوئی۔ اور کیوں کرنا ہے یہ؟ قبل ایاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تم پر اچانک عذاب نہ آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایک دن اپنی آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ممات فقط کاما، کہ جس کی موت واقع ہوئی اس کی قیامت ہو گئی، سمجھے واقع۔ تو ہم، قیامت تو ہو سکتا ہے اور بہت دور کی بات ہو، لیکن موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اس کا تو ہمیں معلوم ہے کہ 60 سال زیادہ سے زیادہ، 70 سال، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جیتا۔ تو انسان کی موت کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا آخر وقت میں یا بعد میں کرے گا وہ کوئی بھی کام، نیک کام یا اچھے طریقے سے بعد میں بجا لائے گا، ابھی جیسے تیسے کرنا ہے کر لے۔ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آنی ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ جو کانسیپٹ دے دیا گیا نا کہ اچھا نیک کام بعد میں بڑھاپے میں کریں گے، یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ بڑھاپے میں تو احسن طریقے سے پیروی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ساری جو طاقت ہوتی ہے یا انسان کی امنگیں، جذبات جو عروج پر ہوتے ہیں، وہ تو اس کی کم عمری ہی کا وقت ہوتا ہے، نوجوانی کا وقت ہوتا ہے۔ اگر بڑھاپے پر اگر ہم سب چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا بڑھاپے میں اچھے کام کریں گے، بڑھاپے میں نیک کام کریں گے، یا بڑھاپے میں ہماری نمازیں لمبی لمبی ہوں گی اور اچھے سورے ہم یاد کریں گے، تو اس وقت تو اور انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ کیسے وہ یاد کر سکتا ہے؟ بڑھاپے میں اس کا حافظہ اتنا تیز نہیں رہتا ہے، بڑھاپے میں اس کی طاقت اس کے اندر اتنی نہیں رہتی ہے۔ تو لہٰذا ابھی سے کیوں نہ کیا جائے، تو احسن طریقے سے فالو کیا جائے، کوئی بھی کام میں خوبصورتی کے ساتھ اس حکم کو بجا لائیں، یا جو بھی کام کریں اس کے اندر احسان کی روش ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اچانک پھر عذاب آ جائے اور انسان کو شعور بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی یا کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ اب یہ وہی والی بات ہے کہ اب جس وقت انسان عذاب دیکھ لے گا اس وقت اس کے افسوس اور حسرت کا کیا کہنا، اور جب ایک بار جیسے تیر کمان سے نکل چکا تو واپس نہیں آ سکتا، تو اسی طرح سے انسان کی جب ایک بار موت واقع ہو گئی تو دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آ سکتا نیک عمل کے لیے، تو اس وقت انسان افسوس کرے گا فی جنب اللہ۔ تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں یا قرآن پر عمل کرنے میں، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے میں جو اس نے کوتاہی کی، یا پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کا قرب اور اس کی جنت طلب کرنے میں نے کوتاہی کی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت تو اس کو افسوس ہوگا کہ کاش میں کچھ کر چکا ہوتا. اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت تو جو بڑے بڑے عالم ہوں گے، بڑے بڑے دیندار لوگ ہوں گے، متقی ہوں گے، وہ لوگ بھی سب حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے اس سے زیادہ کچھ بہتر کیا ہوتا تاکہ ہمارے درجات بلند ہو جاتے. اسی لیے اس کو یوم الحسرت کہا گیا ہے نا. اور یہ حسرت والا جو جملہ ہے اس کو آپ ذرا غور کریں کہ ان تقول نفس یا حسرتا، ہائے افسوس کس قدر میں خسارے میں رہا، کس قدر میں نقصان میں رہا. فررت تو، یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تقصیر کرنا، کمی کرنا، کہ میں نے کیا کمی کر دی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یا قرآن کے احسن پہلو کی پیروی کرنے میں، یا قرآن کے احکامات پر بحسن و خوبی انجام دینے میں. اس وقت انسان افسوس کرے گا، انسان سوچے گا کہ کاش میں نے اس سے بہتر کوئی کام کیا ہوتا. تو یہ جو کمی ہے، یہ خواہشات، یعنی انسان جب تک اپنے خواہشات پر قابو نہ پائے، انسان جب تک اپنے نفس پر کنٹرول نہ کرے، تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے میں. سب سے پہلے اس کو جو کرنا ہے، اپنے خیالات اور خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ خواہشات انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آج ہمارے پاس ہر چیز کی اہمیت ہے، ہمارے کیریئر کی، جو دنیا میں ہمارا کیریئر ہم کو بنانا ہے، ہماری ساکھ، ہماری عزت، ہمارے نام و نمود کی، ہمارے بچوں کے اسٹیٹس کی، سب کی ہم کو فکر ہے. اگر فکر نہیں ہے تو ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جو آخرت میں ہم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہوگا، یعنی دنیا میں ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے رہے تو اس کا نتیجہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا انسان کو. تو یہ جو جملہ ہے اس پر انسان غور کرے، آپ اور میں غور کریں کہ یا حسرت علی ما فرطت، کہ افسوس ہوگا کہ کیا میں نے کمی کر دی، کیسے میں نے یہ چیز چھوڑ دی، میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کیسے کوئی کمی اور کوتاہی کر دی، اور بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں تھا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہم کو بتا دے رہا ہے، یعنی کتنا رحیم ہے نا ہمارا رب ہم پر، کتنا مہربان ہے. من الساخرین، میں تو تمسخر اڑاتا تھا، میں تو مذاق کرتا تھا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اس کی پیروی کا. اس وقت انسان کہے گا، بھلا آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے انسان کا، کیونکہ وہ تو رب ہے نا، ہمارا خالق ہے. کوئی بھی خالق جس نے کوئی چیز، چھوٹی موٹی چیز بھی اگر بنائی ہو، انسان اپنی کی گئی تخلیق کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تو وہ تو ہمارا رب ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہے. وہ کیوں اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو جہنم میں ڈالنا چاہے گا؟ وہی بدبخت لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی رہنمائی کی پیروی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رہنمائی آئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، اپنے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں نے عمل کر کے دکھا دیا، ہمیں بتا دیا کہ کیا کام کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے ہیں. اس کے باوجود بھی انسان کوتاہی کرتا تو انسان کا خود اپنے اوپر ظلم نہیں ہے یہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے راستے کھولے ہوئے ہیں، اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی انسان جہنم میں گرنا چاہتا ہے تو پھر اسے کون روک سکتا ہے بھلا بتائیں؟ اگر دنیا میں ہم میں سے کوئی، انسانوں میں سے کوئی ہو اور کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہو، تو آپ دیکھیں کہ ایک قدرتی وہ چیز ہوتی ہے شامل انسان میں، کہ کوئی اگر ہمارا مذاق اڑا رہا ہو ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی. اور اکثر لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا مذاق اڑا رہا ہو وہ خود نقصان میں پڑ جائے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ خیر خواہ ہے ہمارا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی کہہ رہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہوں گے تو تم سدھر جاؤ، مذاق نہ بناؤ. آج خود مسلمان کتنے لطیفے بنائے ہوئے نا مسلمانوں نے، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے، ملا کی دوڑ مسجد تک، اور ایسے کئی چیزیں ہیں، کئی واقعات ہیں. تو یہ مذاق ہی تو اڑانا ہوا نا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، جو تمسخر کرتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے، تم احسن پہلو کی پیروی کر لو، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اس کے احکامات کی اتباع کرو، پیروی کرو، رسول جو چیز لے کر آئے ہیں اسے مان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور تک نہ ہو، اور اس وقت تم افسوس کرو کہ ہائے جو میں نے تقصیر کی، جو کمی کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، جو میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یہ کہہ کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. تو ایکچولی یہ جملہ اس وقت یہ جملہ اس کے جھوٹ کو ریپرزینٹ کرے گا، کہ دنیا میں تو اس کے سامنے حق آیا تھا لیکن اس نے قبول نہیں کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے کہ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے سورہ نام میں کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا, کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے. تو ان کا یہ جو کلمہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک سے بچ جاتا, تو اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کھول کر سامنے واضح طور پر پیغام کو بھیج دیا ہمارے سامنے, اس کے رسول آئے, لیکن جس کو نہیں ماننا تھا اس نے نہیں مانا, اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا, مذاق اڑاتا رہا نبیوں کا, رسولوں کا, پھر دین کے داعی کا, نیک لوگوں کا. اور آج ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. دینداروں کا جو جتنا مذاق اڑایا گیا اتنا کسی اور کا نہیں بنایا گیا. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, چند لوگوں کی وجہ سے پورے لوگوں کو ایک ہی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور سب کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک طرف کر دیتے ہیں. اچھا بڑے دیکھے ہیں دیندار, یہ دیندار یہ تو ایسے ہوتے ہیں. تو ایسا ہر ایک کو نہیں کہنا چاہیے, اور جیسے بھی ہوں دیندار, اگر وہ انہوں نے کچھ کمی بیشی کی ہے تو وہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینے والے ہیں, وہ خود جواب دے ہوں گے. لیکن آپ نے کیا کیا یہ تو دیکھیں, کہیں آپ مذاق اڑانے والوں میں تو شامل نہیں ہو رہے ہیں, آپ تمسخر اڑانے والوں میں شامل تو نہیں ہیں. تو انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے, تو جب عذاب دیکھے گا انسان تو اس وقت اس کی زبان سے یہ جملے نکلیں گے تو اس سے کیا کہا جائے گا. ایک بات اور بھی غور کریں کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہوتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو متقین ہی کے لیے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہی لوگ فالو کرتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں, جو بچنا چاہتے ہیں, جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں, جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہ کتاب انہی کو فائدہ دیتی ہے جو بچنے کے لیے خود اپنے آپ کو تیار کر لیں, ہر ایک کے لیے یہ کتاب نہیں ہے. تو جو بچنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے, وہ ضرور اس کتاب کے احسن پہلو کی پیروی کریں گے, وہ ضرور اس کتاب کے تمام احکامات کو بجا لائیں گے, اور احکامات بجا لانے میں بھی خوبصورت طریقے کی پیروی کریں گے. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, یہ عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں یا محسن بن جاؤں. آپ دیکھیں کہ پیچھے جو احسن آیا ہے اور یہاں محسن آیا ہے, اور پیچھے بھی اس دن ہم نے محسن کے چار معنی پڑھے تھے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیسن میں. یہ احسان کا جو لفظ آ رہا ہے بار بار, اور یہ جو وہ شخص ہوگا جو عذاب کو دیکھ لے گا اس وقت افسوس کرے گا, اس وقت کہے گا کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے تاکہ میں دنیا میں بھیجا جاؤں اور وہاں پر نیک عمل کروں, احسان کی روش اختیار کروں, محسن بن جاؤں. تو ہر کام میں آپ دیکھیں کہ جو احسان کی بات آ رہی ہے, محسن کی بات آ رہی ہے, کہ کوئی بھی کام ہو, ہمارے جو معاملات ہیں ہم دیکھیں کہ وہ جو معاملات ہمارے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم حق تو نبھا دیتے ہیں, حق ادا کر دیتے ہیں, لیکن اس میں احسان کی روش نہیں ہوتی ہماری. تو اصل چیز ہے کہ ہم احسان کی روش اختیار کریں, ہر کام کو خوبصورتی سے کریں. سب سے زیادہ جو لاپرواہی والا انداز ہوتا ہے ہمارا وہ دین کے کاموں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم دنیا کے کاموں میں تو بہت ہر کام کو خوبصورت طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن دین کے کاموں کو ہم جیسا چاہے کہتے ہیں کہ اچھا ساری سادگی, ساری لاپرواہی, ساری جو بے احتیاطی ہے وہ دین کے کاموں میں آ جاتی ہے, اچھا دین کا کام ہے نا بس ایسے ہی کر لو. تو نہیں, ایسا نہیں, یہ کام بھی بہت خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بجا لانا ہے, اس کی جو پیروی کرنی ہے, اس کو بھی احسن طریقے سے کریں. تو یہاں پر عذاب دیکھ کر وہ کہے گا کہ کاش مجھے ایک دفعہ بھیج دیا جائے دنیا میں. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین, اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں, پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. تو تکبر کیا ہے دیکھا جائے تو, تکبر صرف کافر ہی نہیں کرتے ہیں, تکبر بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں. اور تکبر یہ ہے کہ بتر الحق و غمت الناس, صحیح مسلم میں اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کبر ہے. یعنی اللہ کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ والی آیتیں تو ساری کافروں کے بارے میں آ رہی ہیں, جن لوگوں نے نہیں مانا تھا ان کے بارے میں آ رہی ہیں, لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. یہ تمام ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ ایک تو وہ جنہوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا, کفر کیا, دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں کمی کی یا اس میں کوئی کوتاہی کی اور مذاق اڑاتے رہے الٹا, اور اللہ تعالیٰ کے احکام سامنے آ جانے کے بعد اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑے رہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھا, اپنے آپ کو بڑا جانا. تو تکبر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنی خواہشات کو اپنے خیالات کو بڑھا جانا تو دراصل یہی تکبر ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے۔ دراصل جو لوگ اس وقت کہیں گے نا کہ کاش ہمیں دنیا میں ایک بار جانے دیا جائے تو ہم وہاں پر نیک عمل کریں، تو یہ دراصل جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کو بہت سارے موقع ملے لیکن انہوں نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا، اب کیا دنیا میں جا کر ان کی فطرت اور ان کا مزاج بدل سکتا ہے؟ دوبارہ اگر بھیجا جائے گا تو تب بھی وہ یہی کام کریں گے۔ لہذا وہی کہا جا رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کہ جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم کو تو متکبرین ہی سے بھر دیا جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کہ حلیم تلا پی، کیا تو بھر گئی کافی ہے، اور جہنم کہے گی کہ حلم مزید، کیا اور کوئی ہے، یعنی جہنم تو بھر ہی نہیں سکے گی، جہنم اور مزید کی پکار کرے گی کہ اور ڈالے جائیں، اور ڈالے جائیں میرے اندر لوگوں کو، تو یہ جہنم کا حال ہوگا۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جب دیکھو گے تم کہ کچھ لوگوں کے منہ کالے ہوں گے، اور یہ جو منہ کالے ہونے کا ذکر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ اس وقت کچھ لوگوں کے منہ کالے ہوں گے اور کچھ کے چہرے روشن ہوں گے۔ کن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے تھے، اس کا بدلہ جب ان کو ملے گا ان کا نام اعمال، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے خوشی کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، مسودہ۔ تو کیوں چہرے کالے ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا، ان کے پاس بہت سارے بہانے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی بجائے اپنے نفس کے آگے جھکتے رہے، شیطان کی بندگی بجا لاتے رہے، بتوں کے آگے جھکتے رہے، تو ان کے جھٹلائے جانے کی وجہ سے ان کے منہ کالے کر دیے جائیں گے۔ ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں نا، اردو میں ہم ایک مقولہ بولتے ہیں کہ جھوٹے کا منہ کالا۔ تو تکبر کی سزا جہنم کے سوا کچھ اور ہو نہیں سکتی۔ اس وقت بڑے سے بڑے جو متکبرین ہوں گے سب کے کسبل نکال دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں پیچھے سے جو بات ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ جو قرآن کی باتیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ یقین جانیے کہ جس نے ان آیات پر ایمان لایا وہی کامیاب ہے، اور جس نے ان آیات کو قصے کہانیاں سمجھا کہ اچھا یہ تو فرسودہ باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور 1400 سال پرانی کتاب ہے، وہ سراسر گھاٹے اور نقصان میں رہا۔ ہم کو اپنا نفع اور نقصان بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان خود اپنے ساتھ بے ایمانی کرے، انسان تو سب سے زیادہ اپنا خود کا فائدہ چاہتا ہے نا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتا ہے دراصل وہ اپنے ساتھ جھوٹا ہے، اپنے ساتھ وہ خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو اپنی خود کی بھلائی مطلوب ہوتی اور مقصود ہوتی اس کی نظر میں، تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ نہ موڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، اس میں سراسر انسان کی خود کی اپنی بھلائی ہے، یہی چیز اسے جنت کی طرف لے جائے گی، اور جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑے گا یہی عمل اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ تو آپ بتائیے کہ آج کتنی ضرورت نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ گویا سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہیں، سارے لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا ہے، کسی نے کچھ کنیکشن حاصل کر لیا ہے، کسی نے کسی سے تعلق رکھ لیا ہے، کوئی کسی آستانوں پر جھکتا ہے، کوئی کسی قبروں کی زیارت کرتا ہے جا کر، سب نے اسے جھوٹے سہارے تھام لیے ہیں، جو اصل سہارا ہے اس کو سب بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے نا، آپ بتائیے کہ ہم لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلائیں، ان کی صحیح رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، تاکہ لوگ جہنم سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ویسے تو جہنم کے تعلق سے بہت حدیثیں ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی کا نام ویل ہے، جس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے کافر 40 سال تک اس میں گرتا چلا جائے گا، اور سعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے، جس پر کافر 70 سال کے عرصے میں چڑھے گا، پھر اس سے اترے گا، کافر ہمیشہ اسی عذاب میں یعنی چڑھنے اور اترنے میں مبتلا رہے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جہنم میں آگ کی چھتریاں ہوں گی، وہاں پر آگ کی کناتیں ہوں گی اور ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سرخ سمجھتے ہو؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بھی جہنم کے تعلق سے ہمارے سامنے وہاں کے حالات واضح کر دیتی ہے۔ ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو آرام کی نیند سوتے نہیں دیکھا، نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو آرام کی نیند سوتے دیکھا ہے۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ اس حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں بھلا آرام کی نیند سونے سے انسان جنت تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ دونوں بھی جاگنے والے ہیں، یعنی اگر جس کو جہنم سے بچنا ہے وہ بھی جاگ کر کوئی کام ہی کرے گا نیک کام، اور جسے جنت کی طرف جانا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی کام ہی کرتا رہے گا نیک کام، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کو دلا دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے جہنم سے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو کوئی نہ گزن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ پھر وہی قرآن کا انداز ہے کہ جہاں ناکام لوگوں کی بات کی جاتی ہے فوراً وہاں کامیاب لوگوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ تب یہ وہ لوگ جنہوں نے تکبر نہیں کیا ہوگا، جو اپنے رب سے ڈرے ہوں گے۔ تو وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ۔ تب یہاں پر کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جن کو نجات دے دی جائے گی، جن کو جہنم سے نجات دے دی جائے گی اور جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ اور پھر مفازہ کا لفظ آئے یہاں پر، بِمَفَازَتِهِمْ، فَوْزٌ سے ہے یہ، اس کا مطلب ہے کہ شر سے بچ جانا اور خیر اور سعادت سے ہمکنار ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اس فوز و سعادت کی وجہ سے نجات عطا فرما دے گا جو اللہ کے ہاں ان کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور وہ جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے وہ لوگ محفوظ ہوں گے، اس لیے ان کو کسی بات کا نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ مومن کے لیے تو آخرت میں کوئی غم کوئی حزن و ملال ہوگا ہی نہیں۔ اور ایک دعا میں بھی ہمیں الفاظ ملتے ہیں نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جس میں یہی بات آئی ہے، جیسے کہ دعا ہم کو ملتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے، اور عاجز ہو جانے اور کاہلی سے، اور بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے۔ تو یہ جو حزن ہے یہ سب تو دنیا کی باتیں ہیں، اس وقت قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اس وقت جو جنتیوں کی صدا ہوگی وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے حزن کو دور کیا۔ تو یہ جو فوز ہے، جو کامیابی ہے، جس میں انسان ہر قسم کے فکر سے، ہر قسم کے حزن و ملال سے، خوف سے آزاد ہو جائے گا، اور وہ یونجی اللہ الذین، بچا لے گا اللہ تعالیٰ، نجات دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، نجی یونجی، نجات دینا، تو نجات دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، بچا لے گا اللہ تعالیٰ ان کو، اور کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے تقویٰ کی وجہ سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیا۔ تو جن لوگوں نے تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اتنے بلند مقام پر پہنچا دے گا جہاں انہیں محشر کی کوئی تکلیف، کوئی لو، کوئی تپش نہ پہنچ سکے گی، وہ وہاں ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ ہوں گے۔ جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان پر وہ مطمئن ہوں گے، اور انہیں کسی قسم کا غم لاحق نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں یہ کس بنا پر ہوگا ان کا، قیامت کے دن کس بنا پر وہ اس تکلیف سے محفوظ رہیں گے دنیا میں جو وہ نیک عمل کرتے رہے تھے۔ یہ دنیا ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت اہم اور قیمتی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی دنیا میں کیے گئے اعمال پر آخرت میں ہمارا انجام منحصر ہے۔ اگر یہاں پر ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو وہی چیزیں آخرت میں ہمیں بدلے کی صورت میں ملے گی۔ اچھے عمل کیے تو اچھا بدلہ، اور برے عمل کیے تو پھر اس کا برا بدلہ۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. مقالد مقلد یا مقلد کی جمع ہے، چابی کو بھی کہتے ہیں اور خزانے کو بھی کہتے ہیں، قاف لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے. تو اب سارے خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، یہ تمام خزانوں کا مالک، اس کی چابیاں، اس کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے روک لے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، وہی کارساز ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. تو اب جنت میں ہو سکتا ہے کسی کو بہت زیادہ بلند مقام مل جائے، ہو سکتا ہے اس کے کوئی ایسا نیک عمل تھا جس میں اخلاص بہت زیادہ تھا، تو اسی عمل پر وہ عمل کرنے والے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہوں، لیکن ہر ایک کو ان کے الگ الگ نیتوں کے حساب سے اجر ملے گا. تو چونکہ خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے، تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہی نہیں ہے بلکہ وہ نگرانی بھی کر رہا ہے، اور اسی کی نگرانی کی وجہ سے تمام دنیا کا کاروبار ایک خاص انداز سے چل رہا ہے، کہیں ہم دیکھتے کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس طرح چاہے تدبیر کرے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے. تو چونکہ خزانوں کا مالک وہ ہے، تو خزانہ بھی ہو سکتا ہے اور چابیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو مقلادن کی جمع ہے، یہ ایسی جمع ہے جس کا واحد نہیں ہے، جیسے اساطیر ہے، یعنی مقالد ایک ہی نیا لفظ آیا ہے سمجھے. تو چابیاں یا خزانے دونوں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ خزانے ہوں گے تو ہی چابیاں ہوں گی نا، ورنہ چابیاں ہو اور خزانہ نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو ہر چیز کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ اب یہ والا جو انداز ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے، اور یہاں پر ایہا الجاہلون کا لفظ آیا ہے کہ کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، یعنی کیسے جہالت کے فتوے تم لگا رہے ہو. اور یہ جو جاہلون کا لفظ ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے، پہلے انہوں نے ظلم و ستم ڈھایا، دھمکیاں دیں، وارننگ دی، سب کچھ کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ دھمکیوں سے، وارننگ سے، ظلم و ستم سے بھی یہ کوئی ماننے والے نہیں ہیں، تب انہوں نے افہام تفہیم سے کام لیا اور سودے بازی شروع کر دی، یعنی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ. کبھی ابو طالب کے پاس آ کر آفر پیش کرتے، آفر دیتے کہ اچھا اگر یہ کر لو تو ہم یہ کر لیں گے، ہم بھی بات مان لیں گے. یا پھر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مذاکرہ کرتے کہ ٹھیک ہے، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے. یعنی وہ دراصل کسی نہ کسی طرح سے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے فوراً ان کو جواب دینے کے لیے کہا کہ نہیں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. ان سے کہا گیا کہ یہ تو کیسی جہالت پر مبنی بات ہے کہ میں تمہیں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اس سے خود میں ہٹ جاؤں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. تو تم مجھے کیسا حکم دے رہے ہو، یہ تم مجھے کیسی آفر کر رہے ہو اے جاہلو. یہ جو جاہل کا جملہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی شخص بہت پڑھا لکھا ہو، ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت ساری ڈگریاں بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جاہل ہو سکتا ہے. جاہل مطلب ایسا شخص جو اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والا ہو، جو اپنی مرضی پر چلنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دے. تو ہر وہ شخص جاہل ہے جو بہت زیادہ جذبات میں آ کر اپنے ہوش و حواس کھو دے یا آپ سے باہر ہو جائے، جس کے اندر صبر نہ ہو، خواہشوں کا بندہ ہو، نفس کی پیروی کرنے والا ہو، وہ جاہل ہوتا ہے. اور یہ والا جو انداز ہے، یہ ایک دین کا داعی نہیں اپناتا. یہ انداز کب اپنایا جاتا ہے؟ جب معاملات اور ڈیلنگز ختم ہو چکے ہوں، اب کوئی آپشن نہ ہو بات چیت کرنے کا. جب ایک دائی اپنی دعوت کا حق ادا کر دے، تو جدا ہوتے وقت کا جملہ ہے یہ، پہلی میٹنگ کا جملہ نہیں ہے. پہلی میٹنگ میں تو کیا بات ہوتی ہے؟ یا ایہا الناس، اے لوگو. جب یا ایہا الناس کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، اب اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، پھر اس میں سے چھٹ کر کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، کچھ اس میں ماننے والے بن جاتے ہیں، کچھ اس میں نہ ماننے والے بن جاتے ہیں. اسی میں سے جو نہ ماننے والے ہیں اس میں سے یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش کے بندے ہوتے ہیں. اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. تو یہ جملہ پہلی میٹنگ میں پہلے وقت نہیں کہا جاتا، یہ آخری کا جملہ ہے، یہ جدا ہوتے وقت کا جملہ ہے. یعنی جب ایک انسان اپنی حد الامکان جتنی اس کی وسعت کے مطابق اس نے کوشش کرنی تھی وہ کر چکا ہو، سارے وہ راستے اپنا چکا ہو سامنے والوں کو دعوت دینے کے، جب کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے تو یہ جدا ہوتے وقت کا جملہ ہے کہ جب پوری طرح سے حق ادا کر دیا گیا ہو اس کے بعد پھر یہ جملہ کہا جائے گا. تو کیوں آپ پیروی نہیں کریں گے ان کی؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور البتہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں ان کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں رہو گے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ اللہ ہی کی بندگی کریں اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین. تو اے نبی، آپ اللہ ہی کی بندگی کریں اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں. اب یہاں پر لئن اشرکتا آیا ہے، آپ سوچیں جملہ کیا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو. ایکچولی یہاں پر دھمکی غیر مسلموں کو دینی ہے، جو لوگ نہیں بات مان رہے تھے ان کو بات بتانی ہے. اور اللہ کے رسول تو دعوت ہی کس بات کی دے رہے تھے کہ تمام بتوں کو چھوڑ کر ایک رب کی بندگی کرو. تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول اس سے خود بچے ہوں گے. تو بہت سارے لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، تو یہاں پر ہم کو بات صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اس وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں، یعنی جب لئن کا لفظ آتا ہے تو وہ واقعہ ہو چکا ہو، بلکہ یہ آگے آنے والے وقت کے لیے بات کی جاتی ہے. ہر کوئی تھوڑی سی بھی بات اگر سمجھتا ہو تو وہ اچھی طرح سمجھ لے گا. تو یہاں پر سمجھوتا کرنے سے پرہیز کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ پہلی بات تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارا نبی تم لوگوں سے سمجھوتا کرے گا، اور اگر وہ سمجھوتا کر بھی لیتے ہیں کسی بات پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بیزار تھے. آپ نے تو خود نبوت کی زندگی سے پہلے بھی نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی بتوں کے آگے جھکے، نہ کبھی بتوں کی قسم کھائی. تو یہ بات ہم سب کو یاد رہنی چاہیے کہ پہلے کے جتنے تمام انبیاء تھے ان کا بھی دین ایک ہی تھا، وہ لوگ سب خود شرک سے بیزار تھے اور شرک کی تردید کرنے ہی کے لیے آئے تھے، ایک رب کی بندگی کی طرف انہوں نے دعوت دی. تو رسولوں سے شرک کا صدور محال ہے، کیونکہ رسول جس مقصد کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ شرک کی بیخکنی کر دی جائے اور توحید کی دعوت کو عام کیا جائے، اور وہی توحید پر سب سے پہلے رسول قائم ہوتے ہیں اور اسی کی وہ دعوت دیتے ہیں دوسروں کو بھی. تو دراصل یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے، بلکہ یہاں تو بتانا مقصود ہے کہ وہ شرک کی مذمت کی جا رہی ہے، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں تو اس کی یہاں مذمت کی گئی ہے. تو آپ سے تو ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا جس کی مذمت کی گئی ہو. تو بہرحال کچھ لوگ شرک کے فیور میں اس کو لے لیتے ہیں، تو یہ چیز انتہائی غلط ہے. یہاں پر شرک کی مذمت کی جا رہی ہے اور اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک و بالا برتر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدر انہوں نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح عبادت کا مستحق تھا انہوں نے اس کے ساتھ کچھ اور شریک ٹھہرا لیے، شرک کرنے لگے. اس بنا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حق ہی نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے. اور یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ کروایا گیا ہے، اور جس کا ہم کو مضمون کئی احادیث میں ملتا ہے، صحیح مسلم میں، بخاری میں. حدیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کے کامل اقتدار کی تصویر کھینچتے ہوئے دراصل ایک طرح سے اشارتاً بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک گیند کی طرح اپنی مٹھی میں دبا دیں گے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبے میں آیت آپ نے تلاوت فرمائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، اور فرمائے گا، میں ہوں خدائے واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں جبار، کہاں ہے متکبر۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سمیت گرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی کا ہم تھوڑا تصور کریں کہ خوش قسمت ہے وہ مومن بندہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ہو۔ یہی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے جو ڈر اور خوف انسان کے اندر ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ گناہوں سے بچتا ہے، کہ انسان چاہے کہیں پر بھی ہو، تنہا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، کہ زمین اس کے قبضے میں ہوگی، زمین اور آسمان اس طرح سے ہوگی جس کو ایک ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک حدیث میں کہ یہودیوں کا ایک عالم آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہم اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی جو داڑھیں تھیں وہ نظر ظاہر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کے قول کی تصدیق کی، پھر یہی والی آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدری۔ تو گویا مشرکوں کے سب معبود بھی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہو گئے، جنہیں آج یہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دے رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق نہیں پہچانا۔ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان لے، جو اس کی کبریائی کو جان لے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہوں گی، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہوگی، جیسے کہ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی کہ کہاں ہیں وہ بادشاہ اور کہاں ہیں وہ متکبر جو دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے تھے، تو آپ بتائیں کہ یہ جو عظمت کا احساس جس کے دل میں ہوگا، کیا وہ اس رب کی نافرمانی کر سکتا ہے بھلا؟ نہیں نا۔ تو ہم بھی اپنے رب کی عظمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر، یہ آیات پڑھ کر ہمارے دل نہ ڈریں، اگر ہمارے دل کے اندر کوئی خوف محسوس نہ ہو، تو آپ بتائیے پھر وہ کچھ کام کا ہو سکتا ہے انسان یا وہ دل جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہ پائی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس نہ ہو اسے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنے والے بنیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ پہلے ہم سور کا پڑھ چکے ہیں سورہ یاسین میں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، یعنی آج تو دنیا میں ہم سورج کی روشنی میں چیزیں دیکھتے ہیں، تو جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے ہر چیز روشن ہو جائے گی، جو اندرون ہوگا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، ہر چیز روشن ہوگی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ نور انا ارا، کہ حجابہ نور انا ارا، کہ اس کا حجاب بھی نور ہے اور وہ میں نے نور دیکھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حجاب جب نور ہے تو آپ سوچیں کہ جب وہ حجاب ہٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے نور سے پوری زمین روشن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا وہ وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نور سے ساری چیزیں روشن ہو جائے گی۔ تو اس نور سے ہر چیز انسان کے سامنے ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور کی تفسیر میں اس کی آیات کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حجاب ہٹائیں گے تو انسان حیران ہوگا، جو نعمتیں اس کو دی جائے گی جنت میں، وہ جنت کی نعمتیں اسے ساری ہیچ نظر آئے گی اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ روشن چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے اور دیدار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، اور وہ کتاب میں کیا ہوگا، اس میں اعمال نامے درج ہوگی، کیا اچھا کیا تھا کیا برا کیا تھا، ہر چیز دکھی ہوگی۔ انسان سوچے گا کہ ہر چیز ہے اس میں، تو اس وقت کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کتاب انسان کی کافی ہوگی بطور حجت کے اور بطور گواہی کے، اس وقت کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کتاب میں اس کے اعمال درج ہوں گے اور ہر چیز درج ہوگی، کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی اس میں چھوڑی نہیں گئی ہوگی اور نہ کوئی بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز اس میں موجود ہوگی۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمین روشن ہوتی ہے سورج کی وجہ سے، تو اس وقت تو میدان محشر کی ہر چیز روشن ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نور سے جگمگا رہی ہوگی، اور وہ اعمال نامے بھی ہو سکتا ہے سب پڑھ سکتے ہوں گے، وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور جس کے اعمال نامے بہترین ہوں گے تو وہ تو بہت ہی خوش و خرم ہوگا۔ اور پھر یہاں پر شہداء کی بات آئی ہے کہ انبیاء اور تمام لوگوں کو لے آیا جائے گا، تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی نبیوں کو بھی لے آیا جائے گا، شہداء کو لے آیا جائے گا جو گواہ ہوں گے، اور فیصلہ چکا دیا جائے گا حق کے ساتھ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو گواہی دینے کے لیے تو انسان کا نام اعمال ہی کافی ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر انبیاء کو لایا جائے گا اور انبیاء سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور پھر شہداء، یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں یا کرامن کاتبین بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو گواہ بھی موجود ہوں گے اور انبیاء کی بھی گواہی ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے حالانکہ ان کے اعمال سے پوری طرح واقف ہوگا، پھر بھی ان پر گواہیاں قائم کی جائے گی، یہاں تک کہ یا تو مجرم خود اپنے گناہ کا اقرار کرے گا یا پھر اس کے خلاف گواہیوں کی بنا پر الزام ثابت ہو جائے گا۔ تو فیصلہ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہے، اس میں کوئی کسی پر ظلم نہیں ہے، لیکن تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہم پر یہ فیصلہ کیوں ڈالا گیا یا ہمارے ساتھ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، اسی لیے گواہوں کو لایا جائے گا۔ اور پھر ہر نفس جان لے گا جب اس کو پورا پورا بدلہ مل جائے گا کیا کچھ وہ کرتا رہا ہے۔ تو آج دنیا میں پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ حدیث میں مضمون بیان ہوا ہے کہ انسان کا اگر کل بھی ویسا ہی تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے تو اس پر افسوس ہے، کہ اس کا آج کل سے بہتر ہونا چاہیے، ورنہ افسوس ہے اس کے اس دن پر کہ جو بہتر نہ ہو سکا۔ تو ہم، میں اور آپ سوچیں کہ ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں، کل ہم کیا تھے اور آج ہم بدلے ہیں یا نہیں بدلے ہیں، کل ہمارے ایمان کا لیول کیا تھا، آج ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، پچھلے سال میری کیا عادات تھیں جو میرے اندر موجود تھیں جس کو میں ختم کرنا چاہتی تھی بری عادت، اور آج اس دفعہ میرے اندر کیا عادات ہیں، کیا میں نے اپنی ان بری عادتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے پہلے انسان کوئی غلط کام کرتا رہا ہو، جھوٹ بولتا رہا ہو، دھوکہ دیتا رہا ہو یا غیبت کرتا رہا ہو، تو کیا آج میں نے وہ کام چھوڑے ہیں نہیں چھوڑے ہیں، غیبت کرنا چھوڑ دیا، دھوکہ دینا چھوڑ دیا، برے کام چھوڑ دیے، بدگمانی چھوڑ دی۔ تو اگر کل بھی ویسے تھے اور آج بھی ویسے تھا، افسوس ہے انسان پر، افسوس ہے اس شخص پر۔ تو ہمارا کل اور آج دونوں میں بہت فرق ہونا چاہیے، ہم کو اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں ہمارا نام عمل نشر کر دیا جائے گا، ہمارا نام عمل سامنے دے دیا جائے گا، پھر گواہ بھی ہوں گے، حجت پیش کر دی جائے گی کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ووفیت کل نفس، پورا کا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو، ما عملت، جو کچھ اس نے عمل کیا، جو کچھ وہ کر کے آیا تھا دنیا میں، اور وہ جان لے گا کیا کچھ وہ کر کر آیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے گواہوں سے مراد وہ گواہ بھی ہوں جن لوگوں نے دنیا میں یہ پیغام پہنچا دیا تھا اس میں انبیاء بھی ہو سکتے ہیں اور پھر انبیاء کے پیروکار بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ گواہ بھی ہیں جو لوگوں کے اعمال کی شہادت پیش کریں گے، کیونکہ کسی نے کسی کو کچھ کرتے ضرور دیکھا ہوگا۔ تو انسان ہی نہیں ہو سکتے، ظاہر سی بات ہے وہ فرشتے بھی ہوں گے اور جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان کے خود اعضا بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم پیچھے سورہ یاسین میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے اعضا گواہی دیں گے۔ تو انسان کے اعضا گواہی دے سکتے ہیں، انسان، جانور، فرشتے، جن، حیوانات، اعضا، در و دیوار، شجر، حجر، اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو بھی چاہے زبان دے دے اور وہ گواہی دیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلى ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ، دونوں گروہ کی بات کی گئی ہے اور پہلے جہنم کی بات ہے۔ جہنم میں بھی لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں گے، اور جہنم کے دروازوں کی بات یہاں پر آئی ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ ہجر میں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے جہنم کی وعید ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، اور قیامت کے روز فرشتے جہنم کے بند دروازے کھولیں گے تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ گروہ میں داخل کیا جا سکے، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ جہنمی داخل ہو جائیں گے تو اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جہنم کے بھی درجات ہوں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسرے لوگوں سے ناراض ہوتے تھے، کیا یہ چیز ان کے کسی کام آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اب وہ جہنم کے اوپر کے درجے میں ہے، اگر میں ان کے لیے سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے درجات بھی ہوں گے، الگ الگ درجوں کے لحاظ سے لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہنم ہے اس میں کون لوگ جائیں گے؟ علم دین یعنی قرآن اور حدیث کو چھپانے والے، ان کو جہنم میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جو دوغلاپن اختیار کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں ہوں گے، ان کے منہ میں قیامت کے روز آگ کی 2 زبانیں ڈالی جائیں گی۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے چھپایا، قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں 2 رخاپن اختیار کیا اس کے لیے قیامت کے روز آگ کی 2 زبانیں ہوں گی، یعنی ایک کے منہ پہ ایک بات اور دوسرے کے منہ پہ دوسری بات۔ جھوٹی افواہیں پھیلانے والے ایسے شخص کو ایسی سزا ملے گی کہ اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک چھری سے چیرنے کی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ زانی مردوں اور عورتوں کو ننگے بدن ایک ہی تنور میں جلنے کی سزا مسلسل ملتی رہے گی۔ جو سود خور ہوگا وہ بار بار اس میں غوطے لگاتا رہے گا. میت پر جو نوحہ کیا جاتا ہے اور بین کرنے والی جو عورتیں ہوں گی یا مرد، قیامت کے روز ان کو گندھک کا پیجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا. عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے والے کو جہنم میں مسلسل پتھروں سے سر کچلنے کی سزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرنے والے لیکن خود اس پر عمل نہ کرنے والوں کو جہنم میں سزا ملے گی. اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز ایک ایسا آدمی لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی اتڑیاں پیٹ سے باہر آگ میں ہوں گی اور وہ اپنی اتڑیوں کو لیے اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. اہل جہنم اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کیا تم ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے باز رہنے کی نصیحت نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا جواب میں، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود نیکی سے باز رہتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا. یہ بخاری کی حدیث. شراب پینے والے کو، دکھاوے کی عبادت کرنے والے کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. غیبت کرنے والے جہنم میں اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کا گوشت نوچیں گے. چھوٹتی نہیں ہے نا ہم سے غیبت، کسی نہ کسی پہلو سے کسی نہ کسی لیول پر کر ہی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ سب سے پہلے تو اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے جو پرانے گناہ ہو چکے ہم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی تلقین کرنے والا بنائے تو اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے، اور سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غیبت کو چھڑا دے، غیبت سے ہم لوگ بچ جائیں. یہ جو جہنم کے داروغہ کی بات آئی ہے یہاں پر نا، یہ جہنم کے داروغہ پوچھیں گے. سورہ صافات میں آیا تھا، اکٹھا کرو ان ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان سب کو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کی راہ دکھاؤ، اور ہاں ذرا ٹھہرو، انہیں ان سے کچھ پوچھنا ہے. ذرا بتاؤ تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے جبکہ دنیا میں تم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے؟ آج تو یہ سب بڑے فرمانبردار بنے ہوئے ہیں، یعنی بغیر کسی آواز کے جہنم کی راہ لے رہے ہیں. تو دنیا میں بہت تکبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑانے والے اس وقت خاموشی سے جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل ان اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. رواہ الترمذی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تقوی اور اچھا اخلاق. سبحان اللہ. پھر آپ سے عرض کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا باعث بنے گا؟ آپ نے فرمایا، منہ اور شرم کا. غیبت بھی کس سے ہوتی ہے؟ منہ سے ہوتی ہے نا. طنز کس سے کیا جاتا ہے؟ زبان سے. لوگوں کا دل دکھایا جاتا ہے؟ زبان سے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، ان ابی مجلز قال خرج معاویہ فقام عبداللہ ابن الزبیر و ابن صفوان رضی اللہ عنہما حين رواه فقال اجلس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار. صحیح حدیث ترمذی کی. ابو مجلس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے آنے پر حضرت عبداللہ بن زبیر اور صفوان رضی اللہ عنہما کھڑے ہو گئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، دونوں بیٹھ جاؤ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ دست بستہ با ادب اس کے سامنے کھڑے ہوں، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. سوچے ذرا، مال غنیمت سے چوری کرنے والا جہنم میں جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو مال غنیمت پر محافظ مقرر کیا گیا تھا جس کا نام کرکرا تھا. جب وہ فوت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگ میں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا سامان جا کر دیکھا تو اس میں مال غنیمت سے چرائی ہوئی ایک چادر تھی. سوچے، ایک ذرا سی چھوٹی سی چادر جس کی بنا پر جہنم. جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جہنم تو بھرے گی ہی نہیں. یوم نقل لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. پھر جہنم کافروں کو آتے ہوئے دور سے دیکھ لے گی تو کہے گی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جب جہنم کافروں کو دور سے آتے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخاں چلانا سن لیں گے. جہنم کی دو آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھے گی، کان ہے جس سے وہ سنیں گی، اور زبان ہے جس سے وہ بات کرے گی. ایک صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی کی، ابو ہریرہ کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی، دو کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی، اور کہے گی میں تین آدمیوں کو عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکش اور اس سے اناد رکھنے والا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنے والا اور تصویریں بنانے والا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو بتائیے پھر ہمیں اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یعنی یہاں پر تو جہنم اور جنت دونوں کا ہمیں نظارہ کروا دیا گیا ہے کہ جہنم کیسی ہوگی اور جنت کیسی ہوگی۔ جنت میں جانے والے لوگوں کے بھی بارے میں بتا دیا گیا، وہ لوگ اس وقت محفوظ ہوں گے اور وہ بھی گروہ در گروہ جائیں گے جنت میں بھی، اور سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے جنت میں جانے والے، اور جہنم میں بھی لوگ گروہ در گروہ جائیں گے، اس کے دروازے ہوں گے۔ تو حشر میں جو رسوا کرنے والے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہوگا، وہاں پر سب سے پہلا ہمیں ملتا ہے ترک نماز، جو نماز کا تارک ہوگا، جو نماز چھوڑ دے گا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا، سب سے پہلے سزا پانے والوں میں وہ ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرا جو ہمیں ملتا ہے ترک زکات، جو شخص سونا چاندی جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کی زکات نہیں ادا کرتا، وہ بھی جہنم میں ہوگا، میدان حشر میں الٹے منہ لٹکایا جائے گا۔ پھر ہے سود، اس کے بعد ہے قتل، پھر ناجائز قبضہ، کسی زمین پر ناجائز قبضہ، اور آپ دیکھیں کہ وراثت میں سب سے زیادہ جو حق مارا جاتا ہے بہنوں کا یا چھوٹے بھائیوں کا، بڑے بھائی اکثر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے بخاری کی حدیث کہ جو شخص ظلمن کسی سے زمین چھین لے، قیامت کے روز اتنی زمین ساتویں زمین تک اسی کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے بالش بھر کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کیا تو اس کو سات زمینوں کے اندر تک دھنسایا جائے گا۔ پھر سرکاری خزانے میں خرد برد کرنے والا، ظلم کرنے والا، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا، جو ہم نے ابھی پڑھا نا کہ پیچھے کچھ چہرے کالے ہوں گے تو تاریکی ہوگا ظلم، تکبر کرنے والا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، عہد کو توڑنے والا جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، بلا ضرورت جو مانگتا ہے سوال کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، ریا اور نمائش والے اعمال کرنے والا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو بھی سزا دی جائے گی، بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والا وہ بھی آدھے دھڑ کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے بچ گئے یا پرہیز کرتے رہے، ان کے لیے پھر کیا ہے، گروہ در گروہ جنت کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ تو کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں؟ چند ہم موٹے موٹے اعمال دیکھ لیتے ہیں۔ اذان، قیامت کے روز سب سے اونچی گردنیں مؤذن کی ہوں گی۔ عدل کرنا، جو لوگ عدل کرتے ہیں وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ عاجزی اور انکساری کرنا، ان کو جنت میں بہترین لباس ان کے لیے منتخب کیا جائے گا، جس کا ان کو اختیار دیا جائے گا کہ جو چاہیں وہ لباس پہنے۔ عاجزی اور انکساری یہ بھی انسان کو جنت میں پہنچائے گی۔ پھر وضو، وضو کے نشانات کی وجہ سے اللہ کے رسول حوض کوثر پر پہچانیں گے اور انسان کے اعضا وہاں پر چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا۔ پھر اسی طرح سے جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، تو عادل حکمراں، جوانی میں عبادت کرنے والا، مسجد سے جس کو گہرا دلی تعلق ہوگا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت جو کرے گا، اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے اگر دعوت گناہ دیا ہو تو اس کو اللہ کی خاطر ٹھکرا دینے والا، اور چھپا کر صدقہ دینے والا، اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا، یہ لوگ سب اس وقت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی اس وقت کی تکلیف سے اور لو سے، گرمی سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح قرض معاف کرنے والا یا اس کو مہلت دینے والا، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ جو حقوق العباد کو پورا کرے گا وہ بھی اس وقت کی تمام تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جہنم میں جانے والوں میں ایک اور جو شخص یا وہ لوگ ہوں گے جو رشتوں کو کاٹنے والے ہوں گے، جو رشتوں کو کاٹنے والے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے آج ہمارے کتنے پرابلمز ہیں، آپ دیکھیں ہمارے خاندانی مسائل، ہر کوئی ہر بات پر ناراض، ذرا ذرا سی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، پتا تعلقی کے بڑے بڑے منصوبے بنا لیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں کہ ہم تو کبھی آئندہ ان سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں جگہ ملے، تو پھر ہمیں جو ہم نفس کی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں ان سب کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ جنت دراصل ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ دنیا میں آپ کو ایسے کام کرنے پڑیں گے جو آپ کے نفس کو گراں گزریں گے، جو آپ کے نفس پر بھاری ہوں گے، لیکن وہی کام کرنا پڑے گا، جیسے کہ عاجزی ہے۔ انسان کو بعض اوقات عاجزی پسند نہیں آتی کہ میں کیوں جھکوں، میں کیوں نرمی اختیار کروں، لیکن اللہ کی خاطر، جنت میں جانے کی خاطر اسے کرنا پڑے گا۔ اور جب جنت میں یہ سب داخل ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی صدا کیا ہوگی، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سبحان اللہ, اللہم ربنا جعلنا منهم. اور وہ کہیں گے شکر ہے اس رب کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اللہم ربنا جعلنا منهم, یعنی وارث بنانا, یعنی پوری ملکیت میں دے دینا. اب ہمیں پورے اختیارات حاصل ہیں تو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا ان کو. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے تھے. کیونکہ یہ بدلہ ہوگا, یہ اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے, اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. سبحان اللہ, کیسا وہ منظر ہوگا سوچیں. یعنی جب سب کا فیصلہ کر دیا جائے گا, جنتی اپنے مقامات پر چلے جائیں گے, تو ان کی صدا ہوں گی اس وقت الحمدللہ الحمدللہ. سورہ حاقہ میں پڑھیں گے ہم کہ اللہ تعالی کے عرش کو فرشتے کس طرح سے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو جنت, جیسے ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جنت میں جانے والا وہ بھی سو نہیں سکتا اور جہنم سے بچنا والا وہ بھی سو نہیں سکتا جو کوشش کرے گا. تو جہنم سے بچنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے, جنت میں جانے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. ہر حال میں مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. آج دنیا کی زندگی اگر تھوڑی تکلیف دہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں, آج کی نیند قربان کرنا ہے. آج کا تھوڑا سا ہمارا صدقہ, جو بھی خیرات ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی, سب قتل جانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں ملی ہے تو ضرور کریں, ضرور بڑھیں آگے, کوشش کریں سبقت لے جائیں, دوڑیں اس رب کی رحمت اور مغفرت کی طرف, اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. ہم کو یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے رب نے جو وعدے کیے ہیں نیک اعمال پر, ضرور ہمارا رب ہمارے وہ وعدوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, ہمیں وہ اعمال کی توفیق دے جو ہم اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق کرنے والے بنے, تاکہ اللہ تعالی کی رضا مندی ہم پا سکیں. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتةً وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.